محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب الله أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
محترم سروران عزیز، وزیداران سید و شہداء، ماہ محرم کی ابتدا ہے، ماہ محرم کا آغاز ہوا چاہتا ہے، لہذا دنیا بھر میں فرش عزا بچھایا جا چکا اور دنیا بھر میں یہ تیاریاں کمپلیٹ کی جا چکی ہیں کہ کس طرح سے سید و شہداء کا غم منانا ہے. جیسا کہ کل بھی عرض کر رہا تھا کہ ہماری پہچان، ہماری شناخت، ہماری بقا، اس کی وابستگی عزاداری سید و شہداء سے. جب تک ہم عزاداری سے وابستہ رہیں گے، اس وقت تک ہم اپنی تشیع کو بچا سکتے ہیں، اپنی ایمان کو بچا سکتے ہیں، اپنے اعمال کو بچا سکتے ہیں. جس دن ہمارے ہاتھ سے دامن سید و شہداء چھوٹ گیا، تو سوائے گمراہی کے پھر ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں. عزیزان محترم، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کل میں بیان نہ کر سکا، اس آیت کے ذیل میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ انتخاب یہ ہے کہ مقام اہل بیت اور کردار مومن. لہذا 10 دن تک اسی موضوع کے تحت کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام بیان ہوگا، اور پھر اسی حوالے سے کہ مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اس سلسلے میں کل میں نے ایک بات عرض کی تھی، اسے دہرا دیتا ہوں تاکہ روز یاد رہے کہ ایک چیز ہمیں، ایک درس، ایک لیسن، ایک ذمہ داری ہمیں روز سیکھنی ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ سید و شہداء نے حل من ناصر جنسورنا کی صدا کو بلند کیا تھا 1400 ایئر بیفور. انہوں نے ایک آواز دی تھی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو جو مولا تھے وہ اسلحے کی مدد نہیں چاہتے تھے، وہ گھوڑوں کی مدد نہیں چاہتے تھے، وہ فوج کی مدد نہیں چاہتے تھے، وہ دین پر کو بچانے کے لیے مدد چاہتے تھے. جس چیز سے دین بچ جائے وہی نصرت حسین ہے، جس دین سے، جس چیز سے قرآن بچ جائے وہی نصرت حسین ہے، جس چیز سے شریعت بچ جائے وہی نصرت حسین ہے، جس چیز سے کردار بچ جائے وہی شریعت، وہی ہدف حسین ہے، جو چیز انسان کو مومن ہونے کے لیے کافی ہو جائے وہی نصرت حسین ہے. لہٰذا اس کے لیے عرض کیا تھا کہ ہم نے آج فرش عزا بچھایا ہے، اے مولا ہم آپ کے فرش عزا پہ آپ کی نصرت کا اعلان کرتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے زمانے کا حسین بھی ہم کو پکار رہا ہے، پردے غیبت سے پکار ہے، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے کہ میں پردے غیبت سے نکلوں، تو اس کی نصرت کے لیے ہمیں اپنا کردار بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم دیکھیں ہمارے اندر جو سب سے زیادہ برائی پائی جاتی ہے، اپنے سید و شہداء سے وعدہ کریں اور اپنے زمانے کے امام سے وعدہ کریں کہ اس عزا کے صدقے میں ہم کم سے کم ایک اپنے اندر جو برائی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہی ہمارا ہدف ہے، یہی ایم ہے، یہی مقصد ہے کہ عزاداری کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے. سلوات پڑھیں محمد.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
عزیز عزیزان محترم، کل کی گفتگو کو آگے لے جاتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ سید الشہداء کی قربانی شیعوں کے لیے تھی تو ایک مبہم سا جملہ ہے، اگر میں یہ کہوں یہ مسلمانوں کے لیے تھی تو بھی بے معنی ہے، اس لیے کہ اگر فقط شیعوں سے مربوط حسین ہوتے تو اتنے مسلمان حسین کے نام سے نظر و نیاز نہ کرتے، اتنے مسلمان حسین کا احترام نہ کرتے، اتنے مسلمان حسین کے نام پہ اپنے بچوں کا نام نہ رکھتے۔ لہذا حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے نہیں ہیں، حسین علیہ السلام تمام افراد کے لیے ہیں، اور نہ فقط امام حسین کا پیغام شیعوں کے لیے ہے، نہ فقط وہ مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ انسانیت کے لیے آپ پیغام لے کر آئے ہیں، آزادی کا پیغام لے کر آئے ہیں، عدالت کا پیغام لے کر آئے ہیں، جسٹس کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی حسینی ہے تو اسے جسٹس رکھنا ہوگی، اسے ظلم چھوڑنا ہوگا، اگر کوئی حسینی ہے، اگر کوئی کربلا سے درس لینا چاہتا ہے تو وہ دوسرے کے حق میں تجاوز نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ یہودی ہو، اگرچہ وہ کافر ہو، اگرچہ وہ مرتد ہو، اس کو اذیت نہیں دے سکتا، نیبر اس کا کافر بھی ہو، کیونکہ کافر ہے لیس سے ہم اس کو اذیت دے سکتے ہیں، نہیں اسلام اس کا حکم نہیں دیتا۔ جو دین حسین نے کربلا میں بچایا تھا وہ دین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں تمہارا نیبر ہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو، لیکن اگر نیبر ہے تمہارا تو تم پر وہ حق رکھتا ہے، تم اس کے اوپر حق رکھتے ہو، تمہیں اس کی اسی طرح سے پابندی کرنی ہوگی جیسے ایک مومن کی کرنی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد سال گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عزاداری ہم کیوں مناتے ہیں، ہم سے ہر سال یہ سوال ہوتا ہے، ہر سال یہ فتاوی آتے ہیں کہ بھائی حسین کے ساتھ کسی نے غلط کیا تھا، ایک یزید تھا جو ملعون تھا، اس نے ایک بات غلط کر دی تھی، اس نے ایک کام غلط کیا تھا، سیاسی بصیرت نہیں تھی، دینی بصیرت نہیں تھی، اس نے حسین کو قتل کر دیا۔ لیکن یہ 1000 ایئر اور 1400 سال گزرنے کے بعد 1400 ایئر گزر جانے کے باوجود یہ یا حسین کیا معنی رکھتا ہے، یہ عزاداری کیا معنی رکھتی ہے؟ تو میں نے سال گزشتہ عرض کیا تھا کہ یہ سنت ہے قرآن کی، یہ سنت ہے رسول کی، یہ سنت ہے آئمہ کی، اور قرآن سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ پیش کی تھی بھائی زمبن قتلت، کہ ہمیں اس بات پہ قتل کیا گیا، یہ کس بات پہ نوحہ خدا کر رہا ہے، یہ کس بات پہ خدا صدا اٹھا رہا ہے، شمس و قمر کی قسمیں کھا کر، چاند و سورج کی قسمیں کھا کر خدا کن چیزوں پر گریہ کر رہا ہے، کس چیز پر آواز بلند کر رہا ہے؟ کافر لڑکیوں کے اوپر، وہ کافر لڑکیاں جن کو پیدا ہوتی دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن کیونکہ ظلم تھا، کافر تھے لیکن مجرم تھے، ظالم تھے، ظلم کیا تھا، لیکن قرآن نے اس کو اپنی آیت بنا دیا، تا قیامت قرآن میں وہ آیت بن کے رہ گئی۔ اگر آج میں آپ سے سوال کروں کہ آج دنیا میں کافروں میں کوئی ایسا مذہب ہے جو اپنی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیتا ہو، تو آپ کہیں گے مولانا ایسی کوئی بچی نہیں ہے، آج کوئی ایسا کافر نہیں ہے، یہ آواز کہاں سے بلند ہوئی تھی؟ یہ آواز قرآن نے بلند کی تھی، یہ آواز دین نے بلند کی تھی، یہ آواز پیغمبر نے بلند کی تھی۔ لہذا اس صدا کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا میں کوئی لڑکیوں کو دفناتا نہیں ہے، آج لڑکیاں دفن نہیں کی جاتی ہیں، لیکن خدا نے ان لڑکیوں کا جو کافر لڑکیاں تھیں، جو مشرکوں کی لڑکیاں تھیں، جو کافروں کی لڑکیاں تھیں، ان کے دفن ہونے پر ان پہ کیے جانے والے ظلم کو بھی قرآن کی آیت بنا دیا۔ آج مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ آج تو کوئی بھی کافر نہیں ہے جو کہ اپنی بیٹیوں کو دفن کرتا ہو، تو قرآن سے اس آیت کو نکال دو، اگر قرآن کو اس آیت سے نہیں نکالتے تو قاری جب قرآن کی تلاوت کرے کم سے کم اس آیت کو نہ پڑھے، تو ہر مسلمان کہے گا یہ تحریف قرآن ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ خیانت ہے، اور یقیناً یہ خیانت ہے، یقیناً یہ حرام ہے، یقیناً یہ بدعت ہے کہ قرآن کو کوئی تبدیل کر دے، قرآن کو کوئی چھوڑ دے۔ اس لیے قرآن کی ہر آیت زندہ آیت ہے، تو پتہ یہ چلا قرآن کا ہمیں درس دے رہا ہے، خدا بند مطال ہمیں ایک سبق دے رہا ہے کہ اگرچہ کوئی کافر نہ رہا ہو اور وہ اپنے بچوں کو دفن کرتا ہو، لیکن کل تو یہ ظلم ہو چکا ہے، لہذا جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اس وقت تک اس ظلم کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ ٹھیک ہے آج یزید نہیں ہے، آج حسین نہیں ہے، کل یہ کام ہوا تھا، قیامت تک اس صدا کو بلند رکھنا ہے کہ یزید نے کچھ ظلم کیا تھا, حسین مظلوم واقع ہوئے تھے, تلوار پڑے محمد والے. یہ قرآن کی سنت ہے. اور آج میں قرآن سے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں, سلام علی ابراہیم واذکروا فی کتاب ابراہیم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم کا تذکرہ کرو, ابراہیم پر سلام. یہ جو سو کالڈ مسلم وہابیت کہلاتی ہے, ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں, انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا ہے. جب ابھی حج پہ گئے آپ حیرت, میں دنگ رہ گیا, حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ زمینوں کو جو مسجد نبوی کی زمین ہے اور جو وہاں پہ مارول لگا ہے, جو اس کے فرش ورش پر وہ نایاب ماربل لگا ہے, قیمتی ترین پتھر لگائے گئے ہیں بہترین انداز سے, یعنی کہ دنیا کی واقع اہم ترین بلڈنگوں میں اور مہنگی ترین بلڈنگوں میں مسجد نبوی آتی ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے فرش کو بھی چمکایا جا رہا تھا, اس کے میناروں کو بھی چمکایا جا رہا تھا, اس کے جو پلرز ہیں ان کو بھی پانی ڈال کر برش سے صاف کیا جا رہا تھا, جبکہ وہ شیشے کی طرح پہلے ہی چمک رہے تھے. لیکن جب میں باہر نکلا اور گنبد خضرا پہ نظر پڑی تو وہ گرد آلود تھا. میں نے نہیں سوال کیا, لیکن ہمارے ساتھ ایک مومن تھے, انہوں نے جا کے سوال کیا ان خداموں سے کہ تمہیں شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی کہ تم مسجد نبوی کے فرش کو تو پوچھ رہے ہو, اس کے در و دیوار کی اتنی صفائی ہو رہی ہے, لیکن گنبد خضرا آج گرد سے آلود کیوں ہے, وہ کیوں صاف نہیں کرتے؟ تو جواب دینے والا جواب یہ دیتا ہے کہ رسول تو مر چکے ہیں, رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں, اب ان کے یہ احترام کرنا یا نہ کرنا برابر ہے. ہم نے اس کو اس لیے صاف کرتے ہیں کیونکہ یہ مسجد ہے, وہ گنبد کیوں کہ پیغمبر اسلام کے, اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کا جواب تھا. لہٰذا ان کے نزدیک پیغمبر کا گزر جانا, لیکن اجان محترم دل اس بات پہ بھی خوش ہوا. تقریباً وہابیت کو 150 سال ہو رہے ہیں اسلام میں آئے ہوئے, اس سے پہلے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. 150 سال سے یہ ایک تبلیغ کر رہے ہیں کہ زری کو بوسا نہ دو, زری کو ہاتھ نہ لگاؤ. وہاں شیعہ تو بہت مائنورٹی میں ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں شیعوں کی تعداد تو کم ہے نسبت دیگر مسلمانوں کے. ایک جمع غفیر ہوتا تھا وہاں پر مسلمانوں کا, شیعہ اور غیر شیعہ مسلمان وہاں پر ہوتے تھے, لیکن ہر مسلمان یہ چاہتا تھا کسی طرح پیغمبر کی زری کو بوسا دے دے, کسی طرح اپنے ہاتھ کو پیغمبر کی زری تک پہنچا دے. اور یہ بیچ میں کھڑے ہوتے تھے دیوار بنا کر, کوئی نہ پہنچانے پائے. میں اس وقت جب پیغمبر کی زری کے سامنے گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا, ان کو رسوا کیا ہے, یہ اپنے آپ کو خادم حرمین کہتے ہیں, جس طرح ان کو رسوا کیا تھا قیامت کہ 150 برس ان کو یہ سمجھاتے گزر گئے کہ رسول کی زری کو بوسا دینا بدعت ہے, لیکن آج بھی عشق رسول رکھنے والے مسلمان جب پیغمبر اسلام کی زری کے سامنے آتے ہیں تو انہیں زبردستی روکنا پڑتا ہے, اور یہ مسلمان اس کو چومنا چاہتے ہیں. مسلمان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ عقل و فطرت کے مطابق ہے, تمہارا دین خلاف عقل. صلوات پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنا اگر نبی گزر جاتے ہیں اور وہ نبی کچھ نہیں کر سکتے, تو سوال یہ ہے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی, جناب ابراہیم اگر مٹی کے مانند ہو گئے, اگر اب ان کا جسد باقی نہ رہا, ان کا وجود باقی نہ رہا, ایک پتھر کی طرح ہو گئے تھے, جب پیغمبر اسلام کا کوئی وجود نہیں ہے تو بدرجہ اولا جناب ابراہیم کا کیا وجود کا تصور ہے؟ اگر یہ نس نظر سے نعوذ باللہ من ذالک دیکھا جائے تو کیا خدا وند متعال پتھر کو سلام کر رہا ہے, خالی قبر کو سلام کر رہا ہے, کس بات پر سلام کر رہا ہے؟ ابراہیم وجود نہیں رکھتے, ظاہر ہے قرآن تو بہت بعد میں نازل ہوا ہے, قرآن جناب ابراہیم کے بہت بعد نازل ہوا, لیکن قرآن اسے بیان کر رہا ہے. یہ میں نے مثبت مثال دی, آئیے قرآن سے ایک منفی مثال دیتے ہیں. قرآن مجید یعنی نگیٹو مثال آپ سنیے, قرآن مجید نے جناب ابراہیم کے تذکرے کو بھی باقی رکھا, تفصیل بیان کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دشمن رسول تھا جسے ابو لہب کہتے ہیں, خدا وند متعال نے, انبیاء کے لیے ہمارا عقیدہ اور ہے لیکن دشمنان رسول اور آل رسول کے لیے ہمارا عقیدہ اور ہے, وہ تو دفن ہوتے ہی عالم جہنم میں چلے جاتے ہیں، ان کا جسم تو جلا دیا جاتا ہے، ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا، ان کو تو سزائیں دینا شروع ہو جاتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. پھر سوال یہ ہے، وہابیوں سے کوئی سوال تو کرے جا کر کہ یہ بتاؤ کیا ابو لہب ابھی زندہ ہے؟ کہیں گے نہیں مر چکا. اچھا جب مر چکا تو ابھی اس کا جسم باقی ہے؟ کہیں گے نہیں، دشمن رسول کا جسم کہاں باقی ہو، سڑ گیا، گل گیا، ختم ہو گیا، مٹی اور خاک ہو گیا. جب اس کا جسم ہی باقی نہیں ہے تو ہاتھ کہاں باقی رہے؟ لیکن لعنت ہی اب تک ہے، اب اس کو قرآن سے نکال کے دکھائے کوئی، لعنت ہی اب تک کیوں باقی ہے کہ ٹوٹ جائے اس کے ہاتھ؟ اس لیے کہ ان ہاتھوں سے اس نے پیغمبر پہ ظلم کیا تھا، پیغمبر پہ جسارت کی تھی، اسلام کے خلاف کام کیا تھا، مسلمین کے خلاف کام کیا تھا. آج اس کا جسم گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، بھسم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ڈسٹرائے ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی لان باقی ہے کہ دیکھ لو آج وہ باقی نہیں بھی رہا. لیکن ہم تاریخ کو بھلاتے نہیں ہیں، جو عظیم ہوتا ہے اس کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں، جو خبیث ہوتا ہے اس کی خباثت کا اعلان کرتے ہیں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ دیکھیے، آپ دیکھیں تو آپ کو آج سمجھ آئے گا کہ ہم یزید پر کیوں آج بھی لعنت کرتے ہیں، حسین پر کیوں درود و سلام پڑھتے.
نعرے حیدری محمد و آل محمد.
یہ سنت قرآن ہے، سنت قرآن ہے. قرآن نے آج ان کا تذکرہ باقی رکھا جو عظیم ہستیاں تھیں.
کیا کہہ،
جناب ابراہیم نے ایک قربانی دینا چاہی تھی، اپنے بیٹے کا سرتن سے جدا کرنا چاہا تھا کیونکہ خدا کا امر تھا، لیکن سرتن سے جدا نہ ہوا، مشیت الہی نہیں تھی. لیکن جناب ابراہیم نے تمام امتحان دے دیا تھا، اللہ نے کہا اگر سرتن سے جدا نہیں بھی ہوا تو کیا ہوا؟ آتی دنیا تک، آتی قیامت تک اس تذکرے کو میں باقی رکھوں گا. ہر مستطیع مسلمان پر، ہر حاجی پر اس سنت کو واجب قرار دوں گا کہ ایک قربانی ابراہیم کے نام سے آج بھی انجام دی جائے. اگر آج بھی میں جا کے، ابھی بھی تقریباً 90 پاؤنڈ کا ایک بکرا وہاں مل رہا تھا، اجدانی بہت تصور کیجئے 35 لاکھ حاجی ہیں، کتنے افراد کی طرف سے ایک بکرا قربان ہوا ہوگا، یعنی کتنی قربانیاں خدا ایک جناب ابراہیم کی سنت پہ قربان کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ ابراہیم نے قربانی دی تھی. قیامت تک اس قربانی کی تکرار باقی رہے، تا قیامت تک ابراہیم کا تذکرہ باقی رہے، یہی وہ سنت الہی ہے. خدا نے حج کو سنت ابراہیم سے تبدیل کر دیا ہے. لہذا آپ جا کے دیکھیے، جناب ابراہیم کی جو زوجہ تھی جناب حاجرہ، انہوں نے صحیح کی تھی، 7 مرتبہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی طرف دوڑی تھی. خدا نے اسے واجب جس قرار دے دیا. کیوں واجب قرار دے دیا؟ اس لیے کہ کوئی خدا کی بندی دوڑی تھی، اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ اس کا دوڑنا محفوظ رہ جائے. اس نے ہر مسلمان مرد و عورت سے کہا تمہیں اس بندی کی اتباع کرنی ہوگی، اگر تم اس کی طرح دوڑو گے نہیں، اس کے درمیان چلو گے نہیں، تو تم میرے گھر کا طواف بھی کر لو تب بھی تم حاجی نہ بنو گے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ سنت باقی کیوں رکھی خدا وند متعال نے؟ یہ اس لیے باقی رکھی، ایک دفعہ ہوتا یہاں مسلمان اٹھ کے کیوں نہیں بولتا، یہاں وہ شخص اٹھ کے کیوں نہیں بولتا کہ تو ابراہیم نہیں رہے، اسماعیل نہیں رہے، حاجرہ نہیں رہی، پانی کا مسئلہ نہیں، کچھ نہیں، اب تو ایسی لگا ہوا ہے صفا مروہ بھی نظر نہیں آتے، تو اب کیا دوڑ لگانا اس کے درمیان؟ اب کیا قربانی کے معنی؟ بہت سے بکرے تو ضائع ہو جاتے ہیں، کیا کریں، مصیبت ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی نہیں بولتا، اس لیے کہ خدا یہ اپنی سنت کے ذریعے مسلمان کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ اگر خدا کے راستے میں کوئی قربانی کی جائے، اگرچہ وہ قربان نہ ہوا ہو، تب بھی اس قربانی کو یاد رکھنا ہے. تو پھر کربلا کو ہم کیسے بھول جائیں؟ تو کربلا کو کیسے ہم چھوڑ دیں؟ لہذا جان محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام وہ دلائل ہیں جن کی بنا پہ عزاداری کا جواز ثابت ہے. ہر سال یا حسین ہم اسی لیے کرتے ہیں. اور یہ کہنا، اگر میں آپ کو ایک سوال کروں، کیسا نہیں ہے کہ ہم زری کو جا کے چومتے ہیں، یا ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، آل رسول کا احترام کرتے ہیں، اس میں ہم کو شرک انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں، اے قرآن مجید جس کو سونے کے تاروں سے لکھا جائے، اور ایک قرآن مجید جو عام بال پین لے کر انک سے لکھ دیا جائے، سیاہی سے لکھ دیا جائے، وہ بھی قرآن ہے جو سونے کے تاروں سے لکھا گیا، مخمل کے کپڑے پہ لکھا گیا، ایک وہ قرآن ہے جو عام کاغذ میں لکھا گیا اور سیاہی سے لکھا گیا۔ دونوں قرآن ایک مسلمان کے سامنے پیش کیے جائے، کہو مسلمان سے پوچھو کہ کس قرآن کا تم زیادہ احترام کرو گے، کس کا احترام ہوگا قرآن کا، وہ جو سونے سے لکھا گیا ہے یا وہ جو سیاہی سے لکھا گیا ہے؟ تو ہر مسلمان کہے گا نہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں کیونکہ قرآن ہیں۔ ہمیں یہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سونے سے کون سا لکھا گیا ہے، سیاہی سے کون سا لکھا گیا ہے۔ اچھا بھائی، مسلمان سے کہیں کہ بھائی تم جاتے ہو مساجد میں، جاتے ہو مساجد کچی بھی ہوتی ہیں، ٹوٹی پھوٹی بھی ہوتی ہیں، اور ایک مسجد ماربل کی بھی ہوتی ہے، عالیشان بھی ہوتی ہے، اے سی بھی لگا ہوتا ہے، بہترین فرش بچھا ہوتا ہے، اس مسجد کا زیادہ احترام کرو گے کہ اس مسجد کا احترام کرو گے؟ تو کہیں گے نہیں، دونوں خدا کی مسجد ہے، اس میں بھی نجاست کی حالت میں نہیں جا سکتے، اس میں بھی نجاست کی حالت میں نہیں جا سکتے، اس میں بھی ہم غیر خدا کا تذکرہ نہیں کر سکتے، اس میں بھی ہم خدا بند وہاں پہ ہم گناہ نہیں کر سکتے، اس پہ بھی ہمیں احترام ہمارا وہاں پہ بھی واجب ہے، وہیں تمام احکام اس مسجد پر بھی واجب ہیں۔ لہٰذا عزان محترم، یہ کیوں جواب آ رہا ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ اس لیے کہ اس کی حقیقت کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کو دیکھا جا رہا ہے۔ ایک انسان کہے کہ میں سونے کا علم چڑھاؤں گا، دوسرا وہ پیتل کا علم چڑھا دے، تو ہم کیا کہیں گے کہ سونے والے علم کی زیارت زیادہ کرو، پیتل والے علم کی زیارت کم کرو؟ نہیں، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے دونوں علم ہیں، کیونکہ دونوں غازی کے علم ہیں، لہٰذا میں دونوں کا احترام ہوگا۔ ایک انسان امیر تھا، اس نے عمارت دکھانے کے لیے اگر سونے کی بنا دی ہے زری، اور سونے کا تازیہ بنا دیا ہے، ایک نے گتے کا تازیہ بنا دیا ہے، تو کیا ہم وہ جو کارٹن سے تازیہ بنا ہے، جو گتے سے بنا ہے، لکڑی سے بنا ہے، جو بڑی تازیہ ہے، کیا ہم اس کی زیارت نہ کریں؟ ہم سونے والے تازے کہیں گے نہیں، دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ جس نے جس کو بنایا، ہاں اگر کوئی عمارت دکھانے کے لیے بنائے گا تو اس کی بات ہے، وہ چاہے لکڑی والا بھی دکھانے کے لیے بنائے تو اس کی وہ احترام نہیں ہے، اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے، جو دکھانے کے لیے بنائے وہ انسان کو اس کو ثواب نہیں ملتا، جو احترام کرے گا وہ تو ہر ایک پر واجب ہے احترام۔ یہ تمام میں نے مثالیں کس لیے عرض کی؟ مثال عرض کرنے کا مطلب یہ تھا عزان محترم کہ یہاں پر میٹیریل جو ہوتا ہے وہ میٹر نہیں رکھتا ہے کہ وہ سونے سے بنا ہے، یہ گتے سے بنا ہے، یہ سونے سے بنا ہے، یہ پیتل سے بنا ہے، وہ سونے سے لکھا گیا، یہ سیاہی سے لکھا گیا۔ یہاں پر اس کی حقیقت کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی نسبت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دونوں کیونکہ خدا کی کتاب ہیں، اس لیے دونوں قابل احترام ہیں، کیونکہ دونوں اللہ کے گھر ہیں، اس لیے دونوں قابل احترام ہیں۔ اب کہنے والے سے کہنے دیجئے کہ تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ ہم لوہے کو چومتے ہیں، ہم سونے کو چومتے ہیں، ہم لکڑی کو چومتے ہیں، نہ ہم لکڑی کا احترام کرتے ہیں، نہ ہم سونے کا احترام کرتے ہیں، نہ ہم چاندی کا احترام کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کیونکہ یہ ذریعہ پیغمبر ہے لہذا اس کو بوسا دیتے ہیں، کیونکہ اس کو نسبت ہے رسول سے، کیونکہ اس کو نسبت ہے آل رسول سے، لہذا ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ جو مادہ پرست ہوتے ہیں وہ مادے کو دیکھ کر احترام کرتے ہیں، لہذا وہ بدعت کہتے نظر آتے ہیں۔ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہ حقیقت کو دیکھ کر احترام کرتے ہیں، لہذا وہ مومن کہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ جانِ محترم، ایسا نہیں ہے، یہ 1400 یہ 150 سال سے رسول خدا کی ذری کو چومنے پر جو پابندی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذری چوم رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ اگر ہمارے ہاتھ دست رسالت تک پہنچ جائیں تو دور، اگر قدم مبارک تک پہنچ جائے کہ دور، اگر نالین تک پہنچ جائے رسول کے تو ہم اس پر بھی بوسہ دیں گے، اس لیے کہ وہ نالین رسول کی نالین ہے۔ تم ہمارے عقیدے کو نہیں سمجھتے ہو، تم مسلمانوں کے عقیدے کو نہیں سمجھتے ہو، تمام مسلمانوں پہ پابندی لگائی ہے۔ ایک جمع غفیر ہوتا ہے جو پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس مقام کی زیارت، حتیٰ کہ وہ محراب کو بھی اگر کوئی چومتا تھا کہ پیغمبر اسلام یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے تو اس کو کہتے حاضر بدعت، حاضر بدعت، اس کو بھی بدعت کہتے تھے، اس لیے کہ وہ ماربل کو دیکھ رہے ہوتے تھے، ان کی ساری نظریں جو ہوتی تھی اس کے مٹیریل پر ہوتی تھیں، اس روحانیت پہ نہیں ہوتی تھی کہ اس محراب کو نسبت کس سے ہے، جس سے نسبت ہے اس لیے اس کا احترام ہو رہا ہے، لہٰذا اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ لیکن عزان محترم، یہ ان کو نہ سمجھ آئیے نہ سمجھ آئے گی، تا قیامت شاید گزر جائے وہ اس بات کو نہ سمجھ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے رسوا بھی کیا ہے، اس لیے خوار بھی کیا ہے۔ آپ دیکھیے ہم تمام افراد اتنی بڑی تعداد میں انسان عبادات کو انجام دے گئے. دیکھیں متوکل سے کسی نے سوال کیا کہ تم مساجد تو بناتے ہو لیکن یہ حرم حسین کو کیوں گرا رہے ہو؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ جو مسجد میں آتے ہیں وہ میری حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے, لیکن جو زوار حسین ہوتے ہیں وہ حسین سے ایسا پیغام لے کے جاتے ہیں جو ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں, لہذا اس مرکز کو ہمیں گرانا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری مساجد کو ایک ایسی روکھی اور سوکھی عبادت کا مذہب بنا دیا. ورنہ مسجد کے معنی محراب ہے, مسجد کے معنی وہاں سے جہاں نفس امارہ سے جنگ ہو, جہاں انسان اپنے آپ سے لڑے اور ان سے لڑنے اور کی شجاعت کو جو دین کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن اس کو صرف ہم نے ایک سوکھی عبادت بنا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ عزیزان محترم یہ نکلا, نتیجہ یہ ہوا کہ 30 لاکھ افراد اس سال حج کر رہے تھے جس سال فلسطین میں بچے بھوک سے مر رہے تھے, اور لوگ حج پہ تھے وہاں پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا, وہاں پہ ان کے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. میں اس دفعہ کیا میں نے بڑے غور سے سنا کہ آج اتنے بڑی ہے, 35 لاکھ افراد تھے, 3.5 ملین افراد آئے ہوئے تھے. میں نے کہا کیا پیغام دیا جاتا ہے, کوئی مسلمانوں کو پیغام ملے اس مقام سے؟ لیکن مسجد بڑی عالی شان بنی ہے, مسجد بہت بڑا مقام ہے, لیکن وہاں سے اس کی روح کو نکال دیا گیا ہے. اس کو روح کو نکال دیا, اتنے مسلمان جمع ہو جائیں اور اگر ایک آواز اٹھا کر ایک بات کہہ دیں تو دنیا کی مجال نہیں ہے کہ اس کے خلاف کچھ کام کر سکے. لیکن مسلمانوں سے وہ کام یہی نہیں جاتا, اس کو ایک خاص عبادت اور جو ہے اس کو رسومات کا ایک طریقہ بنا دیا ہے کہ اس کو ادا کرتے ہیں, ادا کر کے چلے جاتے ہیں. ورنہ نماز اتنی عظمت والی ہے کہ نماز کہتی ہے, شروع ابتدائی نماز کی ہے, اللہ اکبر. اللہ بزرگ ہے, اس کے علاوہ سب اصغر ہیں, اس کے علاوہ سب چھوٹا ہے. تمام قدرتیں چھوٹی ہیں, تمام طاقتیں چھوٹی ہیں, تمام مقام چھوٹے ہیں, تمام دولت چھوٹی ہے, تمام قدرت چھوٹی ہے. اللہ کے بریائی رکھتا ہے, وہ بلندی رکھتا ہے. اگر کوئی دل سے اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ شیطان کے سامنے نہیں بیٹھتا ہے, وہ دشمنان اسلام سے خوف زدہ نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے خوف زدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اللہ کو بزرگ کہہ چکا ہوں. عزیزان محترم, اللہ نے حج میں میں جا کے جب تک پڑھا تھا, پڑھنا اور ہوتا ہے اور دیکھنا اور ہوتا ہے. حج میں مشکل سے پڑھنے پڑھانے کی دو چیزیں, آپ تصور کیجئے اتنا بڑا حج ہے جو 3 سے 4 دن لے لیتا ہے انسان کے, اس میں سب کچھ کرنے کرانے کا ہے, ایکشنز ہیں, ورڈنگ کچھ نہیں ہے. لبیک اللہم لبیک ایک جملہ, یہ پڑھا جانا واجب ہے وہ بھی ایک دفعہ, اور طواف کرنے جب آپ 7 چکر لگا لیں ایک طواف کر لیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز. اب جتنے طواف کریں, اگر طواف نساء ہے تو اس کے بعد بھی ہے, طواف حج ہے تو اس کے بعد بھی ہے, طواف عمرہ ہے تو اس کے بعد بھی ہے, وہ 2 رکعت نماز. اس کے علاوہ پورے حج میں جو کچھ ہے مستحب واجب سے اتنا ہی, باقی آپ طواف کر رہے ہیں, آپ باتیں کریں, آپ کچھ نہ کر پڑھیں, آپ کچھ پڑھتے رہیں, یہ آپ کے اوپر, اچھا دعائیں پڑھیں گے تو مستحب ہے. لہذا حج جو کچھ بھی ہے کرنے کرانے کا ہے, اور بہت کچھ خداوند متعال نے درج لیا. ایک شخص جو کھڑا تھا حجر اسود کے پاس, اور وہ حجر اسود سے کسی کو ہٹا نہیں رہا تھا, مگر جھگڑا ہو جائے یا بہت زیادہ دن ہو اس لیے تو ہٹا دیا جاتا ہے, لیکن رکنے یا معنی میں کھڑا ہوتا تھا. جیسے کوئی چومنا چاہتا ہے کہتا طواف طواف, کہ وہ شگاف, کہ انشاءاللہ کبھی اور بیان کروں گا کہ جہاں پہ وہ شگاف, کیونکہ آج بھی باقی ہے, کتنا چھپانے کی کوشش کرے وہ شگاف آج بھی باقی ہے. آج بھی خانہ کعبہ بول رہا ہے کہ میرے اندر کوئی پیدا ہوا تھا, کوئی آیا تھا جو میرا وارث تھا, کوئی آیا تھا جو میرا مددگار تھا, میں اس کی مسکراہٹ کو مٹا نہیں سکتا. آج بھی وہ مسکراہٹ باقی ہے جو خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے سامنے ہوئی تھی, لیکن وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, کسی میں نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا, یہ ایک طالب علم تھے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں, بات ان کے بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے, لیکن سمجھانے کے لیے لاجواب کیا. وہ شخص جب اتر کے آئے, اس کی ڈیوٹی بدلی, تو کہا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, سارے مسلمان جو تھے ہر مقام پہ متفق اور متحد نظر آئے. میدان عرفات ہو, میدان مزدلفہ ہو, یا منا کا مقام ہو, چاہے طواف کا مسئلہ ہو، چاہے سعی کا مسئلہ ہو، چاہے قربانی کا مسئلہ ہو، ہر مسلمان ہر جگہ متفق نظر آ رہے تھے، تمام مسلمان ایک ساتھ اعمال انجام دے رہے تھے۔ کہا لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تمام مسلمان حجر اسود کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ہر شخص چاہتا یہ تھا کہ حجر اسود تک پہنچ جائے، اور جو نہیں بھی پہنچتا تھا وہ دور سے ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے اپنے منہ پہ مر لیتا تھا کہ تاکہ حجر اسود کا احترام ادا ہو سکے۔ کہا لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا تمام مسلمان پتھر اٹھائے تھے اور وہ بھی تین پتھروں کی طرف جا رہے تھے، اور ہر مسلمان چاہتا یہ تھا کہ میرے پتھر اس کو لگ جائیں، اور اس کی توہین کی جاتی تھی، اس پر لعنت بھی بھیجی جاتی تھی، اس کو مارا بھی جاتا تھا۔ تو پوچھنے والے نے اس سے پوچھ لیا، کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، حجر اسود بھی یہ پتھر ہی تھا، وہ بھی پتھر کے بنے ہیں، وہ بھی کوئی فزیکل شیطان نہیں ہے جس کو ہم مار رہے ہیں، وہ بھی جناب ابراہیم کی سنت ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، یہ بھی جناب ابراہیم کی سنت ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک پتھر سے مودت کا اعلان کرتے ہو، تین پتھروں سے نفرت کا اعلان کرتے ہو، اس سے مسبب کیا بنتا ہے؟ تو وہ خود جواب دینے لگا، کہا اس لیے انکار ہے کیونکہ حجر اسود کا تعلق کعبے سے ہے، اس لیے اس سے اظہار محبت کیا جاتا ہے، یہ بھی پتھر ہیں لیکن اس کا نسبت جو ہے شیطان سے ہے، اس پر لعنت پڑی جاتی ہے۔ تو کہا بات تو تمہارے سمجھ میں آ گئی کہ اگر پتھر دونوں ہو نسبت دیکھنی ہوگی، اگر اس کی نسبت کعبے کی طرف ہوگی تو وہ قابل احترام ہو جائے گا، شیطان کی طرف ہوگی تو قابل لعنت۔ نعرہ
رسالت، نعرہ حیدری، صلوات محمد و آل محمد۔
سارا مسئلہ تو خود حل کر دیا کہ نسبت دیکھ کر ہم کام کرتے ہیں، تو اب ہمارے تازیہ داری کو بدعت نہ کہنا، ہمارے علم کو بدعت نہ کہنا، ہمارے زلجنے کو بدعت نہ کہنا، اس لیے کہ ہم زلجنے کی پرستش نہیں کرتے ہیں، ہم علم کی پرستش نہیں کرتے ہیں، ہم تابوت کی پرستش نہیں کرتے ہیں، ہم تازیہ کی پرستش نہیں کرتے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں یہ حسین سے منسوب ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کربلا والوں سے منسوب ہے، کیونکہ اس کی نسبت کربلا والوں کی طرف ہوتی ہے، لہذا آج تک ہم نے اس کو باقی رکھا ہے، ہمیں شجاعت ملتی ہے۔ جو کربلا پہنچتے ہیں وہ کربلا سے در سے شجاعت لیتے ہیں، جو کربلا نہیں جاتے وہ عالم عباس دیکھ کر شجاعت لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا والے شیعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر محرم میں ہر شیعہ کو اتنی شجاعت مل جاتی ہے کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کو مارنا ہے تو ہمیں حسین کے نام پہ مارے تاکہ ہماری حیات کام آ جائے۔ مرنا تو ایک دن ہے ہی، آپ نے دیکھا پچھلے سال مومنین نے کتنی بڑی قربانی دی تھی عاشور کے دن، اور عاشور کا دن مسلمانوں کے لیے بھی اور خصوصاً اہل تشیع کے لیے ایک اہم دن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میڈیا نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ عاشور سے زیادہ اربعین میں رش زیادہ ہو گیا تھا، مومنین کی تعداد زیادہ بڑھ گئی تھی، اس لیے اہل منبر نے کہا تھا کہ جو اسلام میں شہادت پا چکے وہ تو جنت جا چکے، اگر یہ تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں تو تم اور نکل کے آؤ کہ ہم موت سے نہیں گھبراتے، ہم حسین کو مانتے ہیں، حسین خود شہادت طلب تھے، ہم بھی شہادت طلب ہیں، لہذا عوام نے آ کے بتا دیا کہ تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو، ہم شہادت کو گلے لگانا چاہتے ہیں۔ پڑے محمد موتن، ڈرنا نہیں ہے۔ اور میرا ایک جملہ اکثر ہے، میں شاید آپ کے بھی کہا ہوں، یا جملہ بہت دہراتا ہوں، بستر پہ مرنے سے بہتر یہ ہے کہ علی کے نام پر گولی کھا لے انسان اس بات سے مارا جائے کہ اہل بیت کا محب ہے، اس سے بڑی محبت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند خاتم الانبیاء اصدق الصادقین صفحہ انبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ نے کی ہے، جو زمین پر صادق ترین فرد ہے وہ فرد یہ کہہ رہا ہے، اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، اہل تشیع کتابوں میں موجود ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یہ وہ حدیث ہے، آج تک کسی مسلمان نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا ہے۔ پیغمبر خود سند دے کر جا رہے ہیں، جو آل رسول کی محبت میں مر جاتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑے محمد و آل محمد۔ رمضان محترم فرق کیا رہا؟ اب آئیے فرق بتاؤں، فرق کیا ہے کربلا والوں میں اور جہاں کربلا نہیں ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، پہلے ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اگر آپ ٹنوں کے حساب سے دھاگے لا کے رکھ دیں، دھاگے لا کے رکھ دیں اور اس سے چاہے ایک رومال سل جائے تو رومال نہیں سل سکتا. تنوں دھاگا موجود ہو آپ کے پاس اور سوئی موجود نہ ہو تو آپ وہ تنوں دھاگے جو موجود ہیں، ٹنس کے حساب سے آپ کے پاس وہ موجود ہیں، لیکن آپ اسے ایک چھوٹا سا رومال بھی نہیں سل سکتے. لیکن اگر آپ کے پاس سوئی ہو اور چند گز دھاگا موجود ہو تو دو پھٹی ہوئی چیزوں کو آپ ایک کر سکتے.
سبحان اللہ.
دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر جمعیت ہے لیکن امام نہیں ہے.
کیا
کہہ رہے؟ لہذا پیغمبر جاتے وقت یہ کہہ کے جا رہے ہیں، من کنتو مولا فہذا علی مولا، تم کتنے اجتماع کر لو اگر نظام امامت سے دور رہو گے تو ناکامیاب نظر آؤ گے. یہی وجہ ہے چاہے لبنان ہو چاہے ایران ہو، جہاں نظام امامت کی پیروی تھی وہ سرفراز بھی ہوئے، وہ سرخرو بھی ہوئے، اس لیے انہوں نے حسین کو اپنا امام بنایا تھا، علی کو اپنا امام بنایا تھا، زمانے کے امام کی اقتدا کی تھی، لہذا وہ کامیاب نظر آتے ہیں. لیکن جہاں نظام امامت نہ ہو وہاں لاکھوں بھی آ جائیں، اربوں بھی آ جائیں، بلینز میں بھی آ جائیں تو وہاں پر انسان کو انسجام نظر نہیں آتا. اتنے تم نے فتوے نکالے، یہ آج جتنی عرب دنیا ہے یہ وہابیت میں ڈوب چکی ہے، یہ مخالفت کرتی ہے، اہل بیت کی مخالفت کرتی ہے، لیکن اللہ نے کیسا رسوا کیا ہے، اللہ نے ان کو کیسے ذلیل کیا ہے. جہاں خطرے کی کوئی گھنٹی بجتی ہے، جہاں ذرا سا خطرہ ہوتا ہے، اور آج کل تو وکی لیک کا بڑا زمانہ ہے، بڑی خبریں آ رہی ہیں، بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ اندر کی کیا حقیقتیں، سب کے پول کھل رہے ہیں. اب یہ حقیقت رکھتی ہے نہیں ہے، لیکن یہ خبر حقیقت نہ رکھتی ہو، وہ حقیقت رکھتی ہے کہ انہوں نے جب بھی خطرے کا احساس کیا، جب بھی خطرے کا احساس کیا تو اپنی نصرت کے لیے کافروں کو بلایا، مشرکوں کو بلایا کہ ہمیں اس خطرے سے باہر نکال لو. یہ نظام شہنشاہیت ہے، یہ وہ نظام ہے جہاں پر امامت کا تصور نہیں ہے. اس لیے، اور یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا، جانے محترم قدر کیجئے گا اس جملے کی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی، جو آپ نے ایک محاورہ سنا ہے نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ جب کسی کو لیسن دینا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کو درس دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے رسوا کرتا ہے، اسی طرح سے ذلیل کرتا ہے. تمام قدرت ہونے کے باوجود، تمام طاقت ہونے کے باوجود مشرکوں سے، منکروں سے، کافروں سے مدد اس لیے طلب کی جاتی ہے کہ کل جب ان کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یا علی کہنا شرک ہے، علی سے مدد مانگنا شرک ہے، تو خدا نے بھی کہا یہ تمہاری قسمت ہے، اگر علی سے مدد نہیں چاہتے تو کافروں کی تمہاری تقدیر بنا. اگر در علی کو چھوڑو گے تو کافروں کے در کا بھکاری بنا دوں گا. لیکن میں جب نصرت کرتا، آیت اللہ جوادی عامی کہتے ہیں، کہتے ہیں جب خدا کی نصرت آتی ہے تو وہ علی کے ذریعے ہی آتی ہے. اس لیے علی حلات مشکلات ہے. اگر در علی کو چھوڑ دو گے پھر تمہارے لیے علی کی مدد نہیں آئے گی، پھر تمہارے لیے مددگار وہ بنیں گے جن پر خدا کی صلوات پڑے، محمد والے. جانے محترم، اس بات کا یہ دنیا نے خود لیسن لے لیا کہ جب در اہل بیت چھوڑا ہے تو بھی دوسروں کے در پہ جا کر بیٹھے ہیں، پھر دوسروں کے سامنے جا کر بیٹھے ہیں، پھر دوسروں سے مانگ کر اپنی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جو در اہل بیت پر بیٹھتے ہیں، جو در اہل بیت پر ہوتے ہیں، دنیا نے ان کا محاصرہ کر لیا. دنیا نے جب محاصرہ کیا تھا اس جنگ کا جو 8 سال چلی، تو اس وقت ایک، مجھے یاد نہیں ہے کون تھا، لیکن حکومت کے کارندہ آتا آگے اور آ کے کہتا ہے کہ تم جتنا محاصرہ کر لو لیکن ابھی ہمارے یہاں کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، हम तो उसके मानने वाले हैं जिसका ऐसा महासरा किया था जहां ना पानी मौजूद था ना खाना मौजूद था, और उसने दावे से कहा का पूरी तारीख है करबला उठा के देख लो, बड़ों से बड़े छोड़ो, किसी बच्चे ने भी ये मुतालबा नहीं किया था कि इनकी बात मान ले ताकि पानी मिल जाए। का हम करबला से दर्श लेकर आए हैं, हमको महासरे की धमकी ना देना। जब तक इस रगों में खून बाकी है, जब तक इस दिल में अहले बैत की मोहब्बत बाकी है, उस वक्त तक हम मुकाबला करते रहेंगे। ये जुर्रत ईमानी थी, लिहाजा वो मुकाबला के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। करबला हमें ये दर्श देता है
या अली।
तो करबला से दर्श क्या मिला जाने मोहतरम? करबला का दर्श ये है कि अगर तुमने किसी की अमीर होने पर एहतराम किया और कि कोई गरीब था उसको इग्नोर किया, एक गोरा था उसकी रिस्पेक्ट की लेकिन एक काला था उसे इग्नोर किया, एक साहिबे कुदरत था उसकी तो रिस्पेक्ट की लेकिन एक ज़हीब था उसको इग्नोर कर दिया, तो इसके माना ये है कि तुम मादी फिक्र रखते हो भी करबलाई नहीं बने हो। क्योंकि करबला दर्श ये देती है कि उसके ईमान को देखो, उसकी तहारत को देखो, उसके किरदार को देखो, उसके गुफ्तार को देखो, उसके शक्ल और सूरत मनसब और दौलत से तुम्हारा काम नहीं होना चाहिए। लिहाजा हमारा जो दर्श है, हमारे जो लेसन है करबला से, वो ये है कि हर शख्स दूसरे की रिस्पेक्ट करे, इसको ना देखे ये बड़ा है ये छोटा है, ये अमीर है ये गरीब है, ये काला है ये गोरा है, ये उस कम्युनिटी से इस कम्युनिटी से नहीं। इस्लाम ये कहता है किरदार की बुनियाद पर एहतराम होना चाहिए, गुफ्तार की बुनियाद पे एहतराम होना चाहिए, जिसका जैसा किरदार है उसके हिसाब से उसका एहतराम होगा। यही करबला का दर्श है, यही करबला का सबब है। अगर करबला से कुछ हमें सीखना है, करबला इसी तरह बाकी रहेगी। अगर करबला से हमें कुछ सीखना है तो करबला जाने मोहतरम ऐसी ही बाकी रहेगी, और अगर हम ना सीखना चाहें तो फिर कुछ भी इंसान ना चाहे, रोज आए रोज चला जाए, तो उसको कोई फायदा हासिल नहीं होता। ये इमाम मजलूम की करबला है। दुनिया आज हमसे सवाल करती है और पूछती है कि तुम क्यों करबला वालों का मातम करते हो, तुम क्यों करबला वालों पर गिरिया करते हो, तुम क्यों करबला वालों की फर्श अजा बिछाते हो। लेकिन उनको नजर नहीं आता। अपने सीनों पे हाथ रखे जाने मोहतरम, जो माँ है वो गौर से सुने कि अल्लाह ताला ने उस माँ की सही को आज भी रखा है जिसका बच्चा प्यासा था।
हाय हाय,
उसका बच्चा प्यासा था लेकिन उसकी प्यास मिट गई थी, बाद में जमजम पानी हो गया था, पैरों से निकला था जमजम पानी जनाब इस्माइल के, लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं नहीं, उस माँ की कोशिशों को भुलाया नहीं जा सकता, उस माँ के तस्करे को भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए कि उसका बच्चा प्यासा था, वो अपने बच्चे की प्यास में दौड़ रही थी। कहा इब्राहिम की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता, अगरचे इब्राहिम के फर्जंद का सरतन से जुदा नहीं हुआ था, लेकिन इब्राहिम ने तो पूरी कुर्बानी दे दी थी, उस कुर्बानी को बाकी रखा जाएगा। यानी जिसका सरतन से जुदा ना हो उसके याद को मनाया जाए, जिसके बच्चे को पानी मिल जाए उसकी तो याद को मनाया जाए। और दुनिया हमसे आके पूछती है तुम करबला को क्यों याद करते हो, तुम करबला पे क्यों रोते हो? हम उस पर रोते हैं जिसके बच्चे को पानी ना मिला, हम उस पर रोते हैं जिसका सरतन से जुदा हो गया, तो हम करबला क्यों ना मनाएं? हम करबला को कैसे भूल जाएं? अजीजों, करबला भूलने की चीज नहीं है, ये तो हुक्म इलाही है कि जिस बच्चे की प्यास बुझ गई उसकी शिद्दत प्यास को याद रखा, जिस बच्चे का सर ना जुदा हुआ यहाँ तो सिरते पैगंबर का सर अलग हो गया, यहाँ तो सिरते पैगंबर का सर कट गया, और हमसे दुनिया कहती इस करबला को भूल जाए। हम नहीं भूलते जाने मोहतरम। हाँ, ये वो करबला है कि जब यजीद मलऊन आता है हुकूमत पे और उसे कुछ उसके एलची कहते हैं जाओ बैत ले लो, और बैत में वो कहता है कि मुझे हुसैन से बैत चाहिए। वाली मदीना के लिए जब खत लिखता है जाने मोहतरम, वाली मदीना मशवरा करता है अपने हवारियों से और कहता है कि क्या किया जाए, हुसैन तो बैत नहीं करेंगे। कहा देखो, अगर सुबह ये बात नशर हो गई कि मुआविया मर चुका है और यजीद तख्त खिलाफत पर आया है तो बहुत भगदड़ हो सकती है, हालात तब्दील हो सकते हैं, लिहाजा दिन से ही बैत लेना, रात की तारीखें बैत ले लो, और खुसूसन हुसैन को बुला के आज बैत ले लो वरना कल सुबह नहीं हो सकती। लिहाजा मजलूम करबला के घर कोई गया और जाकर बुलाया गया कि आपको दारुल अमारा में तलब किया गया है, बस ये सुनना था। पहनने का क्या काम है, कहिए तो दारुल अमारा चलिए। इमाम हुसैन ने चंद जवाना ने बनी हाशिम को साथ लिया और दारुल अमारा पर गए, और जाने के बाद बनी हाशिम के जवानों को दारुल अमारा की इमारत के बाहर छोड़ दिया, दर पे छोड़ दिया। कहा देखो मुझे बुलाया है, तुमको नहीं बुलाया, क्या अखलाक़े हुसैन है, क्या किरदार हुसैन है। हाँ तुम्हें नहीं बुलाया, मुझको बुलाया है, लिहाजा मैं अंदर जाऊंगा, हाँ अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तुम अंदर आ जाना, तब मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ तो तुम अंदर आ जाना। अंदर इमाम मजनून को बुलाया गया और पूछा क्या हुआ, कहा माविया जो है मर चुका और यजीद अब तख्ते खिलाफत पर आया है। जाहिर 22 रजब को माविया गया है और ये वाकया जो है 26 रजब का है, 26 और 27 और 28 की शब में से किसी एक रात का ये वाकया है कि इमाम मजनून को जब बताया गया तो इमाम ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसकी बैत नहीं कर सकता, ये फासिक है, ये फाजिर है, और अगर तुम्हें बैत लेना है तो रात की तारीकी में नहीं दिन की रोशनी में मुझसे बैत मांगो, तब मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इमाम मजनून कहकर बाहर निकलते हैं कि खबीज बोलता है वाली मदीना से कि अगर तुम्हें बैत लेनी है तो अभी ले लो, वरना हुसैन का सरतन से जुदा कर दो, सुबह हुसैन तुम्हारे हाथ में आने वाले। बस ये सुनना था, एक मरतबा हुसैन पलटे और पलट कर कहा तुम अली के फर्जंद को मौत की धमकी देते हो, तुम मुझे मौत से डराना चाहते हो। मैं बस आवाज का बुलंद होना था चीजों के बनी हाशिम के जवान दारुल अमारा में आ गए, पर है ना तलवार लेकर आ गए, हुसैन पर एक तीर नहीं चला था, हुसैन को किसी ने नजर नहीं मारा था, हुसैन पर किसी ने पत्थरों की बारिश नहीं की थी, सिर्फ हुसैन की आवाज बुलंद हुई थी। लेकिन मदीने करबला में फर्क ये था कि वहां हुसैन गिरे हुए थे लेकिन कोई मदद को ना आया, यहाँ पर आसाब हुसैन जवाना ने बनी हाशिम आ जाते हैं। मजलूम करबला कहते हैं अब्बास अपनी तलवार को नयाम में रखो, ये मदीना है करबला नहीं। कहा भैया नहीं हो सकता आपकी आवाज बुलंद हो जाए, आपकी आवाज बुलंद किसने की है। मैं उसको कहा इमाम ने कहा नहीं बेटा, मेरे भाई ये मदीना है, यहाँ हरम रसूल है, यहाँ किसी खून नहीं बहाया जा सकता, ये रसूल की जमीन है, लिहाजा तलवारों को अंदर रखा गया, हरम रसूल का एतराज किया गया। अजीज इमाम मजलूम जब बाहर निकलते हैं देखते हैं जनाब फिजा परेशान खड़ी है, जनाब फिजा एक मरतबा हुसैन के दामन को पकड़ के कहती है बेटा हुसैन तुम इस रात की तारीखी में कहां गए थे, तुम्हें जैनब की भी कुछ खबर है, जब से तुम घर गए हो, जब से तुम दारुल अमारा गए हो जैनब 70 मरतबा आ चुकी है। अरे जैनब मुस्तरिब है, इमाम हुसैन भाई तो शरफ में जाते हैं, अपनी बहन के पास जाते हैं, बहन पूछती भैया खैरियत तो है, इतनी रात को क्यों बुलाया गया। इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक जवाब दिया, कहा बहन बस इतना है कि मदीना पर रहने के लायक ना रहा, हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा, हम मदीने पे रह नहीं सकते। अजीजो इमाम ने हुक्म दे दिया, उसी रात हुक्म दे दिया कि सफर सामान्य सफर आमादा किया जाए और सब तैयार किए जाए और हम अब मदीने से कूच करेंगे, हम मक्के की तरफ रवाना होंगे। इमाम ने हुक्म दे दिया, सफर सामान्य सफर तैयार होने लगे। इतने में बहन आगे बढ़ती है और भरकर पूछती है भैया हुसैन आप ये बताइए कि आप क्या मुझे लेकर नहीं जाएंगे, आपने सबको तो हुक्म दे दिया लेकिन आपने मुझको हुक्म नहीं दिया, मेरे भाई क्या आप लेकर नहीं जाएंगे। इमाम हुसैन ने कहा भाई बहन बात यह है कि तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे शौहर के पास है, अगरचे मैं इमाम हूँ लेकिन हक ये है कि वो शौहर के पास है, अगर वो इजाजत देगा तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो इस दफा जैनब ने कहा कि भैया ये तो मुमकिन नहीं है कि मदीना हुसैन से खाली हो और जैनब उस मदीने में रह जाए, ये हो नहीं सकता, मैं किसी भी तरह होगा मैं अब्दुल्ला से इजाजत लूंगी। जनाब अब्दुल्ला के पास आती हैं, जनाब जैनब आती हैं तो देखती जनाब अब्दुल्ला सो रहे हैं या वो बीमारी में थे, उनको इफाका हुआ तो जनाब जैनब उनके तहतियाने सब जहाँ पे पैर होते हैं खड़ी हो गई और वहां पे गिरिया करना शुरू किया। जब گریہ کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ آنسو کے چند قطرات جناب عبداللہ کے پیروں پر گر گئے. بس جیسے پیروں پہ گرے تو آپ نے آنکھوں کو کھول کے کہا, یا زینب علیہ مقام, اے بنت زہرا میرے پیروں کے پاس کیا ہو؟ اور فوراً اپنے پیروں کو سمیٹ لیا. کہا, یا آپ نے کیا غضب کیا؟ آج تک میں نے آپ کی اس طرح سے ڈس ریسپیکٹ نہیں کی تھی. زینب یہ آپ نے کیا کیا؟ زینب نے کہا, عبداللہ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا. میری ماں نے بھی اپنے باپ اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا تھا, میں نے بھی آپ سے کچھ نہیں مانگا. اے بھائی عبداللہ, آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں, انکار نہ کیجیے گا, اس لیے کہ زینب پھر برداشت نہ کر سکے گی. جناب عبداللہ کہتے ہیں, کہتے زینب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز مجھ سے طلب کریں اور میری توان میں بھی ہو, میں دے بھی سکتا ہوں. اے بی بی آپ سے ارشاد فرمائیے, آپ حکم کیجئے, میں تعمیل کروں گا. کہ عبداللہ میرا حسین اس مدینے سے جانا چاہتا ہے, میرا حسین اس مدینے سے جانا چاہتا ہے, اور آپ جانتے ہیں میں حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی. ارے حسین کو اگر زینب ایک دن نہ دیکھے, آپ جانتے ہیں کہ زینب پر کیا گزر جاتی ہے. میرے بھائی کا یہ سفر ہے اور یہ آخری سفر ہے, پھر مجھے نہیں پتا, مجھے اجازت دے دے. جناب عبداللہ نے فوراً اجازت دی. عزیز و جناب زینب خوشی خوشی جاتی ہیں, اور وہ اجازت طلب ہونے کے بعد سامان سفر تیار ہوتا ہے. اب جب دن کی روشنی ہوتی ہے تو مظلوم کربلا کہتے ہیں کہ ہم اب حرم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں, ہم پیغمبر کی قبر سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. پیغمبر کی قبر پر جاتے ہیں, تاوی سے قبر سے لپٹ کر کہتے ہیں, یا رسول اللہ, اے ہمارے جد, آپ کی امت نے مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیا, آپ کے حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا ہے, آپ کے مزار ویران کرنا پڑا ہے, آپ کے حرم کو تر کرنا پڑا ہے. میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. ایک مرتبہ تعویذ قبر سے جو لپٹے حسین, تو اسی حال میں حسین کو روتے ہوئے غش آ گیا. عالم خواب میں رسول اللہ کو دیکھا, دیکھا سر پہ امامہ نہیں ہے, سر پر خاک پڑی ہے. کہا, بیٹا حسین, اللہ کی مصلحت یہی ہے کہ تمہیں شہید دیکھے, تمہیں قتیل دیکھے. میرے بیٹے تم اٹھو اور یہاں سے گنجے سفر کرو, یہاں سے آبادہ سفر ہو جاؤ, تمہیں اب یہاں سے جانا ہے. جناب حسین اٹھتے ہیں اور پیغمبر اسلام کی قبر سے رخصت ہوتے ہیں. پھر اپنے بھائی کی قبر پر آتے ہیں اور بھائی کی قبر پہ کہتے, بھیا آج آپ کا بھائی آپ سے جدا ہو رہا ہے, بھیا آپ کا بھائی آپ سے دور جا رہا ہے, بھیا بھائی کو اپنے رخصت کر لو. پھر پتا نہیں بھائی اس قبر پہ زیارت کو آ سکے. لیکن تمام مقاتل نے لکھا, عزیزو, اہل مقاتل نے یہی بیان کیا کہ جب قبر رسول پر گئے تھے تو حسین چل کر گئے تھے, جب قبر مصطفیٰ پر گئے تھے تو حسین چل کر گئے تھے, لیکن جب اپنی ماں کی قبر پہ گئے تھے تو حسین گھٹنیاں چل کر گئے تھے. اس لیے کہ حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا, ماں کی قبر کو کیسے چھوڑے. اولاد کا تعلق ماں سے ایسے ہوتا ہے. ابھی تو ماں کی قبر پہ گئے, ماں کو رخصت کیا, کام ماں سے رہا, چکیا پیس کے پالا تھا, اب وقت شہادت آ گیا. اما میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں, اما میں جا رہا ہوں. قبر سے آواز آئی, میرے بچے پریشان نہ ہونا, میرے لال کا گھبرانا, جہاں جہاں تم جاؤ گے پلٹ کر دیکھنا تو کیاری ماں نظر آئے گی. ارے میں بھی مدینہ چھوڑ دوں گی, جہاں میرا حسین ہوگا. عزیزو ماں کی قبر سے رخصت ہو لیے. ایک مرتبہ منا دی دی, مظلوم کربلا نے اعلان کیا, سب بنی ہاشم کے خاندان والے جمع ہو جائے, محلے بنی ہاشم کی ناکہ بندی کی جائے, اسے گھیر لیا جائے, کوئی غیر اندر داخل نہ ہو سکے, قناتیں باندھ دی جائے. اس لیے کہ اہل حرم جا رہے ہیں, اس لیے کہ خاندان رسول کی بیٹیاں جا رہی ہیں، رسول اللہ کی بہویں جا رہی ہیں، رسول کا گھرانہ نکل رہا ہے، یہ حرم رسول ہے، لہذا منادی کی گئی۔ لیکن آبی یہ کہتا ہے، بنی ہاشم کا راوی ہے، وہ یہی کہتا ہے، کہتے عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا پانی کی مشکیں لا دی گئیں، سرو سامان لادا گیا، ایک جھولا بھی رکھا گیا، میں سب کچھ دیکھتا رہا۔ اور اس کے بعد بیویوں نے آنا شروع کیا، تو جب بیویاں آتی تھیں تو کبھی قاسم بٹھاتے تھے، کبھی عون محمد بٹھاتے تھے، کبھی علی اکبر بٹھاتے تھے، کبھی عباس بٹھاتے تھے، کبھی کوئی اور جوان بٹھاتا تھا، ایک ایک بیوی کو سوار کراتا تھا، ایک ایک مخدرہ کو سوار کراتا تھا، اور حسین کرسی نشین تھے، حسین بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح حسین حکم دیتے تھے اس حکم کی تعمیر ہوتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی اس طرح سے آئی جو کنیزوں کے درمیان تھی، وہ نظر نہیں آ رہی تھی، چاروں طرف سے کنیزوں نے گھیرا ہوا تھا۔ حسین اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، عباس نے اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، علی اکبر نے اپنا بازو دے دیا، اپنا زانو دے دیا۔ تو مقدرہ آگے بڑھتی ہے، علی اکبر کے زانو پہ قدم رکھتی ہے، ایک طرف سے حسین نے سہارا دیا، دوسری طرف سے عباس نے سہارا دیا، اور اس مقدرہ کو بٹھا دیا۔ علی تو آپ سب جانتے ہیں یہ کون بیوی تھی، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب تھی، جس کا ایسے احترام ہو رہا تھا۔ میں کہوں گا بیوی یہ مدینہ تھا، اس لیے اتنا احترام ہو رہا تھا۔ آج حسین بھی کھڑے ہو گئے، آج عباس بھی موجود تھے، آج عمر محمد بھی موجود تھے، آج علی اکبر نے بھی سوال آتا۔ لیکن جب گیارہ محرم ہوگی، جب کربلا کا دشت ہوگا، جب کربلا کا دشت ہوگا، جب کربلا کا مقام ہوگا، یہی زینب ہوگی، یہی علی کی بیٹی ہوگی، یہی جلالت ہوگی، یہی عظمت ہوگی، یہی بیٹی تھی جس نے ایک ایک کو سوار کرایا، ہر ایک کو سوار کرا کے پلٹ کے دیکھا۔ اے نا عباس، اے نا اکبر، اے نا حسین، آج کوئی بھی نہیں ہے جو زینب کو سوار کرائے، زینب نے سب کو سوار کیا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ خدا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے، خدا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرمائے۔